Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ziyatlık sevapı, direkt sevapta sağa çıkıyor önce. Yes, elhamdülillah. So, maşallah. Aaj ke lesson bhi hum sab ke liye ek bahut bada question mark bhi deta hai ki hum apna muhaz par jaiza kaise jaye. So, aapne bhi kuch comments the jo pehle the to inshaallah unko bhi saath mein hum include kar lete hain. Theek hai. تو ان شاء اللہ مین وائل آپ یہاں لکھیں تو یہ بھی زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ڈسکشن کرتے ہیں زیادہ جب تک ریڈی ہوتی ہمارے ساتھ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے لکھا سسٹر زین ہے کہ موت کی حسرتوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی نہیں کرنی, 100% ایفرٹس لگانا ہے دین میں. بالکل صحیح بات. اور یہ چیز آپ ہم سب نے دیکھا نا کہ کسی کو بھی حسرت اور مایوسی تو نہیں پسند نا, اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ بجائے اس کے ہم صرف پریشان رہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں؟ آپ بتائیں. کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں؟ اپنی پوری ایفرٹ, یعنی کہ ایک پورا ایکشن پلان سوچیں کیا کر سکتے ہیں, اس کے مطابق پھر کام کریں, کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جائیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیتا جائے. جی بالکل, توکل اللہ تعالیٰ پر اور عمل کرنا ہے. یعنی بالکل صرف بات یا صرف سوچے نیتیں نہیں بلکہ ان کی آگے نیکسٹ اسٹیپ عمل ہے. آئی ہیڈ نو نیٹ فور ٹو ویکس اینڈ کم بیک ٹو دیئر کلاس ٹو دیئر لیسن ٹوڈے اینڈ کین ناٹ اسٹاپ کرائنگ ایز آئی واز فیلنگ اٹ واز اونلی می. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اسپیکنگ ٹو می. یہ بات درست ہے. آپ دیکھیں بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے لیکن ہمیں وہاں پر ایک ہیلپ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے. کبھی ہم کہیں پیچھے ڈاؤن ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہمیں اپ لفٹ کر دیتی ہیں. تو الحمد للہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا ہم سب کے لیے, اپنی شاکرہ کو استعمال کرنا ہے بالکل, اور کوشش اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتے جانا ہے ان شاء اللہ. جیسے میں لکھتی ہوں کہ اللہ کتنی بار ریمائنڈر دیتے ہیں قرآن میں, کبھی امانت کی بات کرتے ہیں, کبھی کمٹمنٹ کے بارے میں یاد دلاتے ہیں, کبھی حسرتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. بالکل صحیح. اور سبحان اللہ, علم از سچ اے بگ بلیسنگ. آیت 46 میکس نو ون میکس ون سو ہیپی دیٹ ون ٹرائی ٹو میمورائز دعائے صفتہ. جتنی یہ میمورائزنگ قرآن کا آیا تھا ڈبل ڈیلائٹ. مے اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو اس دی یقین آف لیولز آف جنہ اینڈ ہیلپ اس ورک اکارڈنگلی. آمین. جی سسٹر زہرا لکھتی ہیں کہ نیڈ ٹو لک فار اپرچونیٹیز اینڈ گریپ دیم کوئک اینڈ فلفل ان این ایکسلنٹ وے ان شاء اللہ تعالیٰ. بالکل بالکل صحیح. اور روزانہ جس طرح کھانا ہم کھاتے ہیں اسی طرح توبہ بھی کرنا ہے پابندی سے. بالکل صحیح. اور جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں نا, تو ہمیں اچھائیاں زیادہ اچھی لگنے لگتی ہیں, ہم آسانی سے فطر راغب ہو جاتے ہیں. پریکٹیکلی میں سوچتی ہوں کہ یہ کریں کہ ایک لمحہ بھی ویسٹ نہ کریں. سو دیئر بی نو روم فور ریگریٹ ان شاء اللہ. تو الحمد للہ استاد ہمارے ساتھ ریڈی, تو ان شاء اللہ ہم ان کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی آن لائن پہ ایک دفعہ بتائیے گا ویسے ہی الحمد للہ چلے جی اب ایک بار پھر اس آیت کو دیکھتے ہیں بلکہ اب ساری آیات کو جمع کریں گے کیونکہ ایک ہی مضمون بیچ میں روکا نہیں لیکن ہم دیں گے کہ یا ایھا یہ جو آیت ہے قل یا عبادی الذین اس کے بارے میں ہمارے اسلاف کا اور صحابہ کرام کا کیا عمل تھا اور جب بھی یہ آیت سنی جاتی ہے تو حقیقت ہے کہ اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جائے کیونکہ گناہ کے بعد انسان کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے اور گلٹ پھر مایوسی میں بدلتا ہے اور اس مایوسی کے بعد پھر لوگ اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور گناہ کر لیے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان آیات میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسراف ہے اسراف کس کو کہتے ہیں ویسے تو وہی لفظ ہے جو ہم اسراف اردو میں بولتے ہیں کثرت کے معنوں میں یہاں اس سے مراد ہے گناہوں کی کثرت اور اس میں بہت آگے نکل جانا افراد کے معنوں میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کی بات سے پہلے اسراف کی بات کی گئی تو بتایا گیا کہ تم بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر چکے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بعض لوگوں نے یہاں ایک تعبیر کی ہے قل یا عبادی کی کہ نعوذ باللہ نفس السلم کو اپنی طرف سے نسبت کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان انسانوں کو میرے بندے کہہ دو حالانکہ پورا قرآن عبودیت کی اور اللہ کے بندے بننے کی دعوت دیتا ہے تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو معاملہ اللہ کو پسند ہے وہ ہے وہ پیش کر دیا اور وہ کیا ہے کہ جو گناہ ہوئے سو ہو گئے اب تم اس کی فکر چھوڑو بلکہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرو اور توبہ کے دامن میں توبہ کر لو حضرت ابن عباس سے روایت ہے سعید بن جبیر سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتل ناحق کیے اور گناہ بھی کیے اور زنا بھی کیے انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا لیکن فکر یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں کہ اگر اب ہم مسلمان ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو سکے گی اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ بخاری میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے تو گویا کہ دین اسلام کی سب سے مضبوط چیز توبہ ہے جو شرک اور کفر تک کو ختم کر دیتی ہے مرنے سے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ قبول ہے سچی توبہ رحمت والی ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا ہے مگر ابن عباس نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رجا اور امید کی یہ آیت ہے، وہ ایک اور آیت ہے قرآن کی، اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے حسرتوں کی بات میں، وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، احسن سے کیا مراد ہے؟ پورا قرآن، کیونکہ پورا قرآن احسن ہے، احسن الحدیث کہا جاتا ہے اس کو. لیکن یہاں احسن ما انزل سے مراد وہ حصہ ہے جس پہ عمل کیا جا سکے، یعنی حروف مقطعات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اصحاب کہف کتنے تھے، ان کے کتے کا کیا رنگ تھا، اس کو چھوڑو، بلکہ احسن ما انزل الیکم کی پیروی کرو تاکہ عمل کا حق ادا ہو سکے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ان تقول نفس یا حسرت سے لے کر من المحسنین تک، تین آیتوں میں اسی مضمون کی تشریح ہے جو اس سے پہلے کی تین آیتوں میں بتایا، کہ کسی بڑے سے بڑے مجرم، کافر، فاجر کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب ایک انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ توبہ ٹائم باؤنڈ ہے، مرنے سے پہلے پہلے 3-7 کا لفظ آتا ہے، 3 گھڑیاں. اب 1-7 کتنی ہیں؟ اللہ نوز دی بیسٹ. ہمیں تو ہر وقت توبہ کر کے مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ حسرت اور قیامت تکلیف ہوگی. بعض کافر قیامت کے دن حسرتیں کریں گے، کوئی کہے گا کاش میں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کوئی کہتا رسول کو ہم نے نہ ستایا ہوتا. اسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بری دوستیوں پہ لوگ حسرت کریں گے. تو یہ سارے حسرت کے کلمے بول کر انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آج اپنی فکر کر لو اس سے پہلے کہ کل تمہارے ساتھ ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اصل میں توبہ ہوتی کیا. تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، حالانکہ یہ موضوع اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو تفسیر میں سمیٹیں، انشاءاللہ میں نے آج ہی نیت کی اس کے ساتھ ہی کہ اب نیکسٹ کوئی بھی درس آئے گا تو اس میں میں اسی آیت اور اسی کے اور آیات کو لے کر دیکھیں گے کہ اسلام توبہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیونکہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو پتہ چل گئی، بہت خوبصورت، گناہ کرنے کے باوجود بھی ابدیت کا تعلق نہیں ٹوٹتا. اس لیے تو کہا کہ یا عباد، جیسے مائیں کہتی ہیں نا، چلو آج کے بعد تو میرے بیٹے نہیں ہو، آنکھ کرتی ہوں. اللہ بندوں کو آنکھ نہیں کرتا. اسرفو اور اسراف کی شدید قسم جو ہے وہ کفر ہو سکتی ہے. کفر کرنے والا بھی مصرف ہے، شرک کرنے والا بھی مصرف ہے، زانی، پاپی، فرائض کا منکر بھی مصرف ہے، لیکن اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے، اگر اللہ نے ہمیں اپنی بندگی سے نکال دیا تو کون ہمیں بنا دے گا؟ جیسے ماں گھر سے نکال دے تو بچے کو ہو سکتا ہے چار لوگ رکھ لے، اللہ نے اگر ہمیں کہا چلو چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، کھاؤ کسی ایسے بندے ذات سے جو تمہیں رزق دے، اس زمین پہ چلے جاؤ میں نے نہ بنائی ہو، اس آسمان کے نیچے جاؤ جو میں نے نہ بنایا ہو، تو بتائیے ہمیں نہ زمین جگہ دے گی نہ آسمان. ہماری تو ڈیڈ باڈی لوگ دفن کریں گے تو وہ باہر آ جائے گی، چل کے وٹی کے بھاگ جاؤ، سمندر میں ڈالیں گے سمندر پھینک دے گا، یا چلو جاؤ تا فرعون کی طرح تمہیں میں نے نہیں رکھنا. آپ سوچ کے دیکھیں نا تو جھرجھری آتی ہے. ایک دفعہ اگر اللہ مجھے کہہ دے آج کے بعد تم میری بندی نہیں ہو، یہ تو ہم اپنے رویوں سے کہہ رہے ہیں نا دن رات. اللہ اگر یہ جملہ بول دیں جاؤ جہاں سے کھانا ہے کھاؤ، جس کا پینا ہے پیو، جس کی بات ماننی ہے مانو، تو آپ بتائیں کہ ہم کدھر جائیں گے؟ انسان تو لڑکتا پڑکتا رہے اور ساری کائنات اس کو تھتکارتی پھرے گی. آسمان پہ جائے گا تو آسمان سے گرے گا، زمین پہ آئے گا تو زمین اس کو سمندروں میں پھینکے گی، سمندر اس کو پھینکیں گے، اور اس طرح وہ انسان ذلیل و حقیر ہوتا ہوتا پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلا جائے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں اپنی بندگی میں رکھ کر بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع دیا ہوا ہے. پھر ہم نہ کریں تو یہ ہماری مرضی ہے. قیامت کے دن کی حسرت تو بعد کی حسرت ہے، موت کے وقت کی حسرتوں کو سامنے رکھے رکھے تو پھر اس کے بعد تو کوئی اور چیز پیچھے رہ ہی نہیں سکتی. پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں. یہ جملہ دو طرح سے بولا جاتا ہے. ایک یہ جملہ ہوتا ہے ندامت کے شدید احساس کے ساتھ، پھر تو نظریں نہیں اٹھتی، پھر حجتیں نہیں ہیں، پھر کوئی عذر تماشے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ جملہ نکلتا ہے عادت کے طور پہ، دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگوں کو کہ میں بہت گناہ گار ہوں تو لوگ کہ ارے نہیں جی آپ گناہ گار ہیں، پھر ہماری تو بات ہی چھوڑ دیں. بعض لوگ یہ تعریفی جملے سننا چاہتے ہیں، نہیں نہیں آپ بہت نیک ہیں، اور منہ بھر بھر کے ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، اور دوسروں کے لیے بھی ہم یہی غلط جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو بڑے نیک ہیں. کہ نہیں انیبو، پچھلے گناہوں پہ روتے ہی نہیں رہو، اب آگے رجوع کرو. یہ سٹیپس ہیں اگر آپ دیکھیں آیتوں میں, توبہ کے بعد ہی نابت ہے, اللہ کی طرف رجوع کرو, پھر پچھلے اصلاح کرو, توبہ کرتے جو آگے آتے جو. اسلام کہتا ہے زندگی کی گاڑی میں فرنٹ مرر میں دیکھو, بیک مرر میں نہیں دیکھو. پیچھے دیکھنے والا ڈرائیور آگے سے ٹکرا جائے گا. زندگی میں گناہ ہوئے, قتل ہوئے, دھوکے دیے, جو بھی کیا, بس اب آگے پہنچو اور لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنی محبت ہے یا عبادی, اتنا پیار اگر اللہ کو مصرفین سے ہے تو پھر متقی اور مومنین اور تقوی والوں سے کتنا پیار ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عذاب آ جائے گا تمہارے گناہوں پہ کہ پلٹ نہیں سکو گے. اور یہ بھی تو ایک عذاب ہے نا کہ انسان گناہ کرے اور پلٹے نہیں, اور یہ بھی عذاب ہے کہ گناہ کرے اور مایوس ہو جائے. اللہ کی ذات بہت بخشتی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دیکھے. آپ دیکھیے کہ بچہ کتنا بڑا جرم کیوں نہ کرتے, بیٹی کتنے گناہ کیوں نہ کرے, جب ماں باپ کے سامنے آتی ہے تو ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے. سال دو سال کی جدائی بھی پڑ جائے بعض اوقات تو پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں چلو توبہ کر لیے, معاف کر دیتے. بالکل اسی طرح یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, علی انفسہم بھی قابل غور ہے, جو گناہ کیا اپنے ہی نفسوں پہ کیا, کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. عظیم ترین آیت ہے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جو مایوسی طاری ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے عرصے سے گناہ کر رہے ہیں, ہمیں کیسے معافی ملے گی, کیسے ممکن ہمیں چھٹکارا ملے. تو اللہ اطمینان دلا رہے ہیں, دل جوئی کر رہے ہیں کہ آؤ تو صحیح, تم فکر نہیں کرو, میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں رکھوں گا. ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میرے بندو, وہاں بھی میرے بندو, اگر تم تمام اولین اور آخرین, تمام جن و ان سب کے سب, دنیا کے بدترین فاسق اور فاجر انسان جیسے ہو جاؤ, مطلب کہ پوری دنیا کے انسان اور جن سب فاجر ہو جائے, سب گناہگار ہو جائے, تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس متقی ترین انسان بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا, نقصان اپنا ہوتا ہے. ایک سوال آپ نے کیا جس کا تعلق آپ نے تو شاید پیچھے سے رکھا تھا لیکن اس سے بھی اس کا تعلق ہے, میں پڑھ کے اسی کو اسی آیت کی روشنی میں بھی انشاءاللہ اس کا جواب دینا چاہوں گی. یہ لکھتی ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ جب اسلام نافذ ہوگا تو ہم اندر کا سکون باہر بھی محسوس کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انفرادی طور پر قرآن سمجھنے کا موقع دے دیا ہے. آپ مشورہ دیں کہ کس طرح پولیٹیکلی چینج لائیں کہ ہم اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں. ایسے میں ان کا سوال یہ ہے کہ اجتماعی ماحول کیسے خوبصورت ہو جائے اور باہر کے لوگ کیسے سکون میں, تو اس کے لیے اس آیت پہ عمل کریں. کیسے؟ ایک ہوتی انفرادی توبہ, لکھیں ذاتی بندے کے جو گناہ ہوتے ہیں نا, بندے کے جو ذاتی گناہ ہوتے ہیں اس پہ توبہ کرنی. اس میں وہ سب ہے جو حقوق کی کمی ہے, عبادات میں کمی ہے, معاملات میں زیادتی ہے, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے, معاف ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ کر دے گا. دل میں ایمان موجود ہے, انشاءاللہ یہ ایمان تمہیں توبہ کی طرف لائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن, کہ مومن زنا کرتے وقت حالت ایمان میں نہیں رہتا, لیکن کہیں نہ کہیں موجود تھا, تبھی تو بعد میں توبہ کی توفیق ہوئی. اس طرح ایک روایت میں آتا ہے ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومن, چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب خمرا ولا یشرب الخمر ہی نہ یشربها وہو مومن, اور شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. توبہ کرنا ایمان کا واپس آنا ہے, یہ ہے انیب الی ربی کو, بات واضح ہے. اسی لیے بار بار آتا ہے نا الا من تاب و آمن و عمل صالحا, یہ تین سٹیپ ہیں. توبہ کیا ہے؟ پچھلے گناہوں پہ شرمندگی. آمن کیا ہے؟ اب دوبارہ ڈکلریشن آف فیتھ دو. اور تھرڈ عمل صالحا کیا ہے؟ کہ اب اس کے بعد اچھے کام کرنا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ حسنات, اللہ ایسے لوگوں کی سیئیات کو حسنات میں بدل دے گا. تو یاد رکھیے کہ انفرادی گناہوں پہ انفرادی سزا ملتی ہے, اسی طرح لوگوں کو انفرادی کے ساتھ اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جو حالات ہیں نا دنیا کے, اگر آپ اس کو سامنے رکھ لیں تو انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, جیسے قوم یونس نے کی تھی. عذاب کے اثرات دیکھے تو اپنے بت توڑے، اپنی غلط چیزوں کو چھوڑا، جا کے اللہ کے آگے جھک گئے، سجدوں میں گئے، روتے دھوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب پیچھے کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو اس کا اثر ہماری زندگی میں زہر والا ہوتا ہے. اب زہر آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو آپ مر جائیں گے، اسی زہر کے چند قطرے اگر آپ کسی شہر کے پانی کی سپلائی والی ٹینکی میں ڈال دیں تو سارا شہر بیمار ہوگا اور دھیرے دھیرے کر کے وہ مرنے لگے گا. بالکل اسی طرح سے ہم اکیلے نیک ہو جاتے ہیں اپنے اندر سے، لیکن سوسائٹی میں پھیلے ہوئے گناہوں کے زہر سے خود کو بچا نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پھر اور ہی زیادہ دوسرے ایج پہ سمجھ لیتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر ہم اجتماعی تبدیلی چاہتے ہیں، سیاسی نظام بدلے، تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، وہ چیزیں ان کو سنوائیں جس سے توبہ کرنے کی رغبت پیدا ہو، اور وہ چیز اللہ کی اس کتاب سے بڑھ کر تو اور کوئی ہو نہیں سکتی. بہت سارے مذاہب میں توبہ کا نظریہ بہت ہی پلیوٹیڈ ہے. اس کی سب سے بڑی مثال کرسچینٹی کی ہے، جو مرضی گناہ کرو اور جیسس تمہارے گناہوں کی پاداش میں گناہوں پہ چلے گئے، توبہ سولی پہ چڑھ گئے. اس کے مطابق تو پھر دنیا میں جتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں اس کا گناہ تو حضرت عیسیٰ پہ کیا نا. لیکن نا چور چوری کرنے سے کیوں بچے؟ کوئی بات نہیں، چوری کر لو، تمہارے اس گناہ پہ جیسس چلے گئے. تو دنیا میں جتنی چوریاں چھ مل گئی نا، دنیا کا نظام تو ایک ہفتہ نہیں چل سکتا، ایک دن نہیں چل سکتا، اگر اس قانون کو رکھیں کہ جو میری وجہ میں چوری کر رہا ہوں کوئی اور میری جگہ قید ہو جائے. دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ پہلا گناہ جو انسان سے ہوا تھا، آپ دیکھیے آدم اور حوا سے، اس پہ کیا سکھایا گیا تھا؟ فتوبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. لا تقربوا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس طرح کے قریب نہ جانا ظالم ہو جاؤ گے. لیکن پھر کر گئے، فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم، سورہ بقرہ 37 میں آپ پڑھ چکے. تو توبہ کی جو اصل حقیقت ہے نا، یہ اپنی غلطی پر ندامت. دو لفظوں کی حدیث ہے، ان ندم التوبہ، دہرائیے، ان ندم التوبہ، ان ندم التوبہ. ندامت ہی کا دوسرا نام توبہ. اگر شرمندگی کے بغیر آپ ہزار دفعہ توبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں نا تو وہ ندامت نہیں ہے. علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے توبہ کی تعریف کی ہے، اور میرا خیال ہے اس سے خوبصورت اس کی ڈیفینیشن ہو نہیں سکتی، کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفیال کے. کہتے ہیں اپنے گناہوں کی شرمندگی سے جو مجھے پسینہ آیا تھا نا، اللہ نے وہ چن لیے. یہ اللہ کا تواب ہونا ہے، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. غلط کام کر کے بندہ گلٹ کے بغیر جی نہیں سکتا، اور گلٹ نہ ہو تو آپ پھر اور گناہ سے اور گناہ بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ماحول کو بدلے، ارد گرد جو خرابیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے اگر ہم آج اپنی ذات سے بات شروع کریں. اگر میں نے گناہوں کو سمجھ کے چھوڑ دیا، اپنے بچوں کی فکر کر لیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے دائروں سے بڑھتے جائیں گے، پوری دنیا کے اندر لوگوں کو احساس ہوگا. پیچھے آپ کو جیسے ہم نے کل نجیب کا جو پڑھا تھا، تو اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ جن کا جو علاج کرتے ہیں وہ اس کو بھی توبہ کی رغبت دیتے. پہلے اس کو کہا کہ اس عورت سے نکل جاؤ، تو وہ نہیں نکلا، کہ نہیں نکلوں گا. پھر کہا اچھا چلو کچھ کرو، توحید کی دعوت، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا. تو کہا دیکھو مسلمان کون ہوتا ہے، لا درر ولا درار، نہ تکلیف دیتا نہ لیتا، تو پھر تم تو نہیں دے سکتے. کہا نہیں. کہا اور اسلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو پھر تم اس عورت کو کیوں دے رہے ہو؟ کہا یہ تو ہے. تو اس بات پہ خاموشی سے اس عورت میں سے نکل گیا. یہ احساس ہوتا ہے، حتیٰ کہ ابو جہل کا قول آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین سچا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں اس پہ آتا کہ اس کے بعد مجھے بہت سارے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، اور ابھی اس کے لیے ذہنی طور پر میں تیار نہیں ہوں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے لیے ان چیزوں کو دیکھیں. جتنا زیادہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوں گے، نیکسٹ گناہ نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گناہ کریں توبہ کریں، پھر گناہ کریں توبہ کریں. یہ آنکھ بچولی زیادہ دن نہیں چلتی. گناہ کے بعد توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ نیکسٹ گناہ پہ دل نہیں کرتا. پھر اس کی شرائط ہے، تین تو عام طور پہ ہیں، کہ جو گناہ کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں، اس پہ شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت ہو، حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو اس کو پورا کیا جائے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق دیں، اور اسی طرح سے پھر اس پر دوام ہو، اس جسم کو جس کو گناہوں میں موٹا کیا اس کو نیکیوں میں کھپائیں. اور یاد رکھیے کہ ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے. حضرت انس کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے. وخیر خطائین التوابون، اور بہترین خطہ کار جو ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، جیسے گناہ والے جو توبہ کر لے اللہ کو اچھے لگتے ہیں. پھر اسی طرح ابن مسعود سے ایک روایت ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا گویا کہ ایسے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک بچہ وہ ایک تختی پہ یا ایک سلیٹ پہ کچھ لکھتا ہے، پھر اس کے بعد اریزر سے اس کو مٹا دیتا ہے، برش سے اس کو صاف کرتا ہے، تو بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا اس پہ کچھ لکھا تھا. وائٹ بورڈ پہ آپ لکھتے ہیں، کتنا کچھ لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں. تو توبہ کے اریز کرنا، ایک دفعہ لکھے ہوئے کے اوپر آپ توبہ کا ڈسٹر پھیر دے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا. اور جتنا زیادہ آپ آئندہ آگے نیکیاں لکھیں گے اس کے بعد، تو پھر بہت ہی خوبصورت آپ کو اچھا لگے گا اور ہی اچھا ہوگا. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان تک اللہ سے مایوس نہیں تھا، تبھی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے کہ میں ان کو ذرا اور بہکا لوں، اس کے بعد پھر میں معافیاں مانگ لوں گا. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، وہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تم کو لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا. آپ کہیں گے اچھا پھر تو گناہوں میں بڑا گلیمر ہے، یہ مراد نہیں ہے اس کا. اس سے مراد ہے کہ اللہ کو گناہ والے نہیں توبہ والے پسند ہیں. تو ہم سب اپنے اوپر اس کو لے کر سوچیں، اور پھر انشاءاللہ جتنا زیادہ غور و فکر کرتے جائیں گے اتنے عمل کے نقطے کھلیں گے. کیونکہ اب اگلی آیتوں میں اس ذات کا تعارف ہے کہ جس کی نافرمانیاں کرتے ہو، جس کی باتوں کو چھوڑتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اصل میں کہ وہ ذات کون سی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر کر کے بڑا بننے والا، کافر ہونے والا کیا اپنی موت کے وقت جو حسرتیں تو کرے گا، اس کے بعد قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آیت 60 کو دیکھیے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. پہلا معاملہ کب کا تھا؟ موت کا. قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور کیا کہا جائے گا؟ الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے اسے متکبرین کا؟ یعنی توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو موت کے وقت تو حسرت ہے، جہنم تک یہ چیزیں پہنچائیں گی. اس کے برعکس، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کی رویش اختیار کی تھی، اور ان کو پہنچا دے گا کامیابی کی جگہوں پر. یہ جب بھی مفازتی ہی میں نا، اس میں لفظ کیا چھپا ہوا ہے؟ مفازہ، وہ جگہ جہاں پہ جا کر انسان کامیاب ہو. رینکس اس سے مراد ہو سکتا ہے، سکسیس، کامیابی. یعنی اللہ ان کو ایسے جنت میں درجے اور مرتبے دے دے گا جہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں. انبیاء کرام اپنے مرتبوں پہ پہنچ جائیں گے، صدیقین، شہداء، صالحین اپنے درجوں پہ پہنچیں گے. لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، اور ان کو نہ تو کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر لے. آگے بتایا گیا جس ذات کی نافرمانی کرتے ہو وہ کتنی بڑی طاقت ہے. آیت 62، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اور اسی کے لیے تمام کنجیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. مقالید جمع ہے مقلاد کی یا مقلید کی، قلید چابی کو بھی کہتے ہیں. والذین کفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا وہی لوگ خسارے میں پانے والے ہیں. یہاں تک بتا کر یہ سب کو بتا دیا کہ لوگوں نے اصل میں اللہ کی قدر نہیں کی، اسی لیے نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد اس سورت کے آخری دو رکوع ہیں، بہت اہم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید فی العبادہ، عبادت میں توحید کیسے ہوتی ہے، وہ ان آیات کا ٹاپک ہے. بہت سمپل ہے، آئیے دیکھتے ہیں. آیت 64 سے، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ یہ کون سی بندگی ہے؟ اطاعت کی، میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں, اور اس میں عبادت والی بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکوں, اللہ کے سوا کسی اور کے گن گاؤں. یہ انداز اس آیت کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتا. اتنے زبردست طریقے سے ایوہ الجاہلون کہہ کر مشرکین کو پکارا گیا. اور یہ اس طور کی بات ہے کہ جب مکہ والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو, گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اختیار کی, اور کہا کہ اچھا تھوڑے سے آپ ریلیکس ہو جائیں, باقی ہم کر لیں گے, اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مانیں تو دوسرے سال ہم مانیں گے, آپ ہماری کچھ مان لیں باتیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے, آپ کی شادی کرا دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہلو, اور جاہل عرب کس کو کہتے تھے؟ عربی زبان میں جاہل کہتے ہیں وہ شخص جو علم اور عقل کی بجائے جذبات اور خواہشات کی پیروی کرتا ہو. ذرا لکھیے اس کو. جاہل کون ہے؟ جذباتی, ایموشنل. آج کا دور کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے؟ ایموشنز. ناچو کودو اچھلو کودو جو دل سے, اور خواہشات لسٹ, خواہشوں کے پیچھے جاؤ. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کو طریقہ سکھایا کہ تم نے ان کی بات نہیں ماننی, کیونکہ ولم تدعوہی الیک والذین من قبلک, اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے, اور جو رسول آپ سے پہلے تو ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی. کیا تھی وہ وحی؟ اگلی آیتوں میں آپ لکھ لیجئے کہ وحی کا لب لباب, سمری آف دی ہول ریلیجن. پہلی چیز, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اور آپ بھی بالفرض اگر شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اور آپ بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. کہ اللہ کے نبی شرک کرنے والے تھے؟ ہرگز نہیں. اصل میں آپ کو نہیں, مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم شرک کر کے کیسے بچو گے. اگر اللہ کا نبی بھی شرک کرے تو وہ نہیں بچ سکتا. شرک اتنی بری چیز ہے, اور اللہ کا یہ قانون نبی کے لیے بھی نہیں بدلے گا. سورۃ الاحزاب آیت 62 میں ہم پڑھ چکے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کی طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو پہلی چیز شرک, دوسری چیز بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین, بلکہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور بن جائیے شکر گزار بندوں میں سے. عبادت, تم بندے. پہلے میں کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اب کیا کہ تم اس کے بندے بن جاؤ. وہی بات ہے, ایاک نعبد اور ایاک نستعین میں. لیکن لوگ ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ وما قدر اللہ حق قدری, اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا. لوگوں نے اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا, اس کی قوت کا, اس کی صفات کا اندازہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا علم, اس کی قدرت, اس کی صفات کسی تول میں نہیں آ سکتی. کوئی ترازو ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کی قدرت اتنی ہے, اللہ کی قوت اتنی ہے, وہ تو انفینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کوشش کرے کہ اللہ کی ان ساری قوتوں کا اندازہ لگائے, تو یہ ایسی بات ہے کہ ایک وہ چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے نا, تولے ماشے, جیسے سونار ہے زیور تولتے ہوئے, تولے اور ماشے تولتے ہیں, اس کے اندر آپ ٹنوں وزن تولنے کی کوشش کریں تو ٹوٹ جائے گا نا. اللہ کی صلاحیت, اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرتوں کو تولنے والی تو ترازو ہی دنیا میں نہیں بنی. وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. ایسی ہستی کو پھر لوگ نہ مانے تو وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ ذات کتنی بڑی ہے. اب اس کی قدرت کی ایک جھلک جو قیامت کے دن ہوگی, آپ بالکل امیجن کریں, ایک بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لٹو ہے اور وہ اس کو گھما رہا ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کہاں آسمانوں کی پہنائیاں, اور کہاں فضاؤں میں موجود کہکشاں اور ستارے اور سیارے, اور ایک سورج کے پھر آگے سورج, اور ایک چاند کے اور چاند. دیکھ چکے ہیں جو آپ پریزنٹیشنز, سب کو ذہن میں رہا. ہمیں تو یہ ایک آسمان دکھتا ہے نا, یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ گلوب دکھتا ہے, یہ تو ایک چھوٹا سا فٹ بال ہے پوری دنیا کے گلوبز کے آگے. ان سب کو سوچئے, اور وہ نوری سال, اور نوری سال کا فاصلہ اربوں کھربوں سالوں کے فاصلے, اور یہ سب کچھ اللہ کے دائیں ہاتھ میں کھڑا ہے. پھر الگ انسان کا عقل، انسان کی عقل سٹک ہوتی. کبھی آپ کمپیوٹر کو بہت جلدی 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 ایسے انسٹرکشنز دیں تو سٹک ہو جاتی ہے اسکرین. فون کو آپ دو تین دفعہ کریں تو وہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب اللہ کی ان وسعتوں کے بارے میں سوچتا ہے. فرمایا سبحانہ، وہ پاک کیسے، کس سے، یہ جو بت انہوں نے شرک کھڑے ہوئے. فتعالی عما یشرکون، اور اس سے بہت بالا تر جو یہ شرک کرتے ہیں. شرک کرتے اسی لیے کہ ان کو اللہ کی قدر نہیں ہے. وما قدر اللہ، اب اس کی قدرت قیامت کے دن کیسے دکھے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پس پھونکا جائے گا سور میں. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائے گا ہر ایک جو آسمانوں اور زمین میں ہے. ہاں مگر اللہ من شاء اللہ، جو مگر جس کو اللہ چاہے، یعنی سب بے ہوش ہو جائیں گے جس کو اللہ چاہے. اب یہ کون ہوں گے اس میں بعد میں بات کریں گے، ابھی ذرا اس کی وسعتوں کو محسوس کریں. آپ امیجن کریں کتنی زبردست آواز ہوگی، جو سنتا جائے گا بے ہوش ہوتا جائے گا، مگر جس کو اللہ چاہے. یہ کوئی اس وقت فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا میں بے ہوش ہو گئے تھے، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے کہ تین نفخے ہوں گے قیامت کے. پہلا نفخہ وہ جس کو اصا کہا گیا، زلزلہ، ہلچل، طوفان کی صورت میں سورج چاند ٹکرائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. پھر دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب مر جائیں گے، اور اس آیت میں اسی دوسرے نفخے کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر تیسرا نفخہ ہوگا، تو کیا ہوگا. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا. فإذا هم قیام ينظرون، پھر اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے، دوبارہ زندہ ہوں گے. باس بادل موت کا نفخہ، اسی کا نام پھر قیامت ہے، کھڑے ہونے کا. اب قیامت کے میدان میں خود کو لے جائیں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. اللہ نور السماوات والارض، اس آیت کو ذہن میں رکھیں. اللہ کی چمک جب پڑے گی زمین پر تو زمین چمکے گی. یہ کیفیت سورہ فرقان آیت 25 میں ہم نے دیکھی تھی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور بادلوں کی مانند اور فرشتے نازل کیے جائیں گے لگاتار. پھر اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے، فرشتے سات صفحے باندھ کر آئیں گے. سورت فجر آئے 22 میں ہم پڑھیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف. چلو یہ تو ہوا، اس کے بعد کیا ہے. وَبُدِيَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا لوگوں کے نام اعمال، قیامت کے دن میدان محشر میں رکھے جائیں گے. سورہ کہف کی آیت 49 میں ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں. وَبُدِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، اور تم دیکھو کہ مجرموں کو کہ وہ لرس رہے ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں. قیامت کے دن لوگ کس چیز سے ڈر رہے ہوں گے؟ مِمَّا انٹریز، جو آپ کے نام اعمال میں، اس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا، کیونکہ ابھی ایک ایک کی بات تو نہیں ہے. اکاؤنٹس کبھی کیے ہوں یا کبھی چیک کیے یا کرائے ہوں تو ایک ایک آنا پہنی لوگ چیک کرتے ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ ہم سے پوری زندگی کے اکاؤنٹس مانگ رہا ہے. پھر انسان چیخے گا، یا ویلتنا ما لی حاصل کتاب، ہے افسوس ہم پر کیسی ہے یہ کتاب. لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، اس نے تو ہماری کوئی چھوٹی بڑی بات ہی نہیں چھوڑی، سب کچھ ہی لکھ دیا. پہلا مرحلہ آپ کے میرے نام اعمال کھلے. اب اس سے اگلا مرحلہ، وجیء بالنبیین والشہداء، اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہید. شہید سے مراد یا تو رسول ہے، کیونکہ اپنی امتوں پر وہ گواہی دیں گے. اور سورت حج کی آخری آیتوں میں ہم پڑھ چکے، لیکون رسول شہیدا علیکم وتکون شہداء علی الناس. پھر اس کے بعد اور بھی لوگ آئیں گے جن کو بھیجا گیا گواہ کے طور پر، جیسے اشرہ مبشرہ. پھر اسی طرح وہ نیک لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی میں خوشخبریاں دی. آپ امیجن کریں قیامت کا دن ہوگا، سب کھڑے ہیں اور گواہ لا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا، وَهُوَ عَلَمُ بِمَا يَقْوَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حساب پورے ہیں، اندازوں سے بات نہیں ہوگی. ایسے لگتا ہے کہ قیامت کے دن کی زمین یوں کھینچ دی جائے گی، چٹیل میدان. سورہ انشقاق آیت 33 میں آتا ہے نا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، بالکل سٹریٹ جیسے بیڈ شیٹ بچھا کر اب چاروں کونوں سے کھینچتے ہیں، کوئی جھول نہ رہے، کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے. سورۃ طہٰ آیت 107 میں ہم پڑھ چکے، لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، تم نہیں دیکھو گے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہے یا کوئی ٹیلا ہے. کیوں نہیں ہے ٹیلا؟ ٹیلا سمجھتے نا راکس، کہ کوئی اس کے پیچھے چھپ نہ جائے. سب بیرن لینڈ میں ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، فرشتے آئیں گے. فجا ربک والملک صفاً صفاً، سورۃ فجر آیت 22 میں، اور یہاں باپ کا اور میرا حساب ہو رہا ہے. اب ساری زندگی کا قصہ یہاں چکایا جائے گا، پھر اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں لے جائے گا. اگلی آیتوں میں میدان حشر کا یہ آخری منظر ہے، خاص مقام ہے، اسی نام پہ صورت ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانگ کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، ایک امت کے بعد دوسری امت، دوسری کے بعد تیسری امت، ہر امت اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے لیڈرز کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہی ہے. سورۃ ہود میں فرعون اور اس کی قوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آیت 98 میں کہتے ہیں، یقتم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود. قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے، پھر وہ آگ کے گھاٹ پر ان کو اتار دے گا، اور یہ بہت برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں. سوچیے ٹولیوں کی ٹولیاں، کبھی اپنے پریڈ دیکھی 23 مارچ کو یا 14 اگست، ایک گروپ آ رہا ہے پھر دوسری، کوئی پنڈال آ رہا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ، ایسے ہی لگتا ہے میدان حشر میں لوگ باری باری آ رہے اور سب اپنے گروہ کے ساتھ ہیں. حتی اذا جاؤھا فتحت ابوابھا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے تو جہنم پر، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. یہ نوٹ کیجیے گا، جیسے جیل کے دروازے بند رکھے جاتے ہیں، جب کوئی نیا قیدی آتا ہے کھولتے ہیں پھر فوراً بند کرتے ہیں، یہاں بھی یہی تصور ہے، جہنم بھی بند اور اس کے دروازے بھی بند. وقال لهم خزنتها، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، یہ خزنتو کیا ہے؟ خزانے سے، خزانچی. اب جہنم کا خزانہ کیا ہے؟ سانپ اور بچھو. چوکی دار دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، الم یاتیکم رسل منکم، کیا نہیں آتے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، یہ سیکنڈ کوسچن ہے، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے، اور تیسرا سوال، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تمہاری آج کے دن کی ملاقات سے. پیشی ہو رہی، کسی جگہ بھی انٹر ہوتا ہوتا ہے نا تو امیگریشن کوسچن ہوتے ہیں. جہنم کے داروغہ بھی ان کا حساب لے رہے ہیں کہ عقل کوئی نہیں تھی، مت ماری بھی تھی، نبی نہیں آئے، کتاب نہیں آئی، تمہیں اس دن کی ملاقات کا نہیں بتایا جاتا تھا. جواب سن لے، قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا. آئے تو تھے، نبیوں نے تو حق ادا کیا، مبلغین نے تو دعوت دی، سب کیا، لیکن ہم ڈھیٹ تھے، ہم انکار اور کفر پر اڑے تھے، تو ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عذاب کے مستحق ہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. فبئس مثوى المتکبرین، ہمیشہ رہنے کے لیے جاؤ اس میں، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا. پیغمبروں کی دعوت کے جواب میں اکڑ دکھاتے تھے، آج برا انجام ہے. اب آپ سوچئے، یہاں کھڑے ہو کے امیجینیشن میں، ابو جاہل، عبداللہ بن ابئی، جن کافروں کا میں بتاؤں، ان کے تو ہم نام دھڑلے سے لے سکتے ہیں نا، آج کے دور کے، کل کے دور کے ہم نہیں لیتے، جن کا یقین ہے کہ کفر میں مرے ہیں. آپ امیجن کریے اس وقت جہنم کے دروازے پہ کھڑے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوتا, کاش اس قرآن کی مخالفت نہ کی ہوتی. تو آج کے جو لوگ نہیں مانتے کیا یہ تین سوالوں کے جواب ان کے پاس ہوں گے اس وقت؟ کتنا آسان ہے یہ چار دن کی دنیا کے میلے میں کھو جانا, ملتا کیا ہے؟ جو چیز نہ ہو بس اس کی کشش ہوتی ہے, جو مل جائے وہ اپنا حق لگتی ہے اور کامن ہو جاتی ہے, اٹس اوکے. اب نئی چیز چاہیے, جب نئی تھی تو اس وقت جان نکل رہی تھی, مل گئی تو اب کہتے ہیں آ گئی یہ جان, اب کچھ دن بعد دوسری چیز میں جان پڑ جائے گی. یہی ہے دنیا, سارا دن یہی کچھ کرتے ہیں. اس کے برعکس ایک عقل مند لوگوں کا گروہ ہے, مسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ, اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو رب کا تقوی اختیار کیے تھے, گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. یہ فرق نوٹ کریں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے. کیسے پتا چلا؟ وہاں نہیں تھا, واہ کی وجہ سے پتا چل گیا کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے تھے, انتظار ہو رہا تھا ان کا. سورۃ سواد کی آیت 50 میں بھی تم پڑھ چکے ہیں نا کہ مفتحت لہم الابواب, ان کے لیے تو وہاں کھلے ہوئے دروازے ہیں. جس اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا, آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں, اور کیا کہا جائے گا, فادخلوها خالدین, اب داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. اب انٹر, بالکل آنکھوں میں ایک منظر چل رہا ہے نا, اب جا رہے اندر گئے تو جنت کی نعمتیں دیکھی. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, وہ کہیں گے کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا. کون سا وعدہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنہ. پہلی خوشی ہے وعدے کے پورے ہونے کی, پھر دوسری وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ اب ہم گھر بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں. پوری جنت ہماری, کوئی ایک گز دو گز کی نال کا پلاٹ نہیں لینا پڑتا, اینی ویئر وی کین وی وانٹ ہم کر سکتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, تو بہت ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. گواہوں نے گواہیاں دے دی, فیصلے صادر ہو گئے, سزا پانے والوں کو آگ میں بھیج دیا گیا اور کامیاب بچ گئے. اب بالکل آخری آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میدان مخشر کا ڈراپ سین, اختتامی منظر, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. اللہ کہتے ہیں وتر الملائکۃ حافین, وتر الملائکۃ حافین من حول العرش, اور تم دیکھو گے فرشتوں کو, آنکھوں سے دیکھو گے کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں. یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ. وقضی بینہم بالحق, اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. بینہم کون ہے یہ؟ بعض کہتے ہیں انسانوں ہی کے بیچ میں ہوں گے فیصلے, پیچھے بات چلی نا چھٹے رکوع میں, وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون, 59 آیت تھی. بات کہتے ہیں قضی بینہم سے مراد ہے کہ انسانوں کے فیصلوں کے بعد اب فرشتوں کے بھی بیچ میں فیصلے ہوں گے. اللہ اکبر. سورۃ سواد کی آیت 69 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے عاقل ہستی ہیں, ہر ایک کی سوچ ہے رائے ہے, اختلاف بھی ہوتے ہیں ان میں, کوئی اللہ کے فیصلوں کے بارے میں بحث بھی کرتا ہے, رائے بھی دیتا ہے. اللہ نوز دی بیسٹ کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور پکارا جائے گا کل کی کل حمد اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہاں پہ کہانی پوری ہوئی, دو مختلف انجام, دو مختلف کردار, دو مختلف قسم کے حالات تھے, اور لوگ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ کے. آج اس دنیا میں سب مل جل کے رہتے ہیں, کوئی کدھر کوئی کدھر, لیکن وہاں جا کے سب اپنی اصل جگہ پہ پہنچ جائیں گے. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں بچا سکے گی, ماں بیٹے کو اور بیٹا ماں کو, بھائی بہن کو اور بہن بہن کو نہیں بچا سکے گی, کوئی بھی نہیں بچا سکے گا, سب وہاں پہنچ جائیں گے جہاں بھی ہے. ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں. خالد تحتانی بہت اچھی قاری ہیں, انہوں نے آیت کو بڑا خوبصورت پڑھا. بالکل اب اپنے آپ کو تصور میں وہاں سوچتے ہوئے اس کی تلاوت سنیے.
وغفرت كل نفس ما عملت.
شیئر کرنا چاہیں گے کتنا آسان ہے نا گناہ کرنا اور کتنا مشکل ہے اس کی سزا بھگتنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں گناہوں پہ توبہ کی رغبت دلائی اور اللہ کی رحمت کی امید دلائی اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی بات کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ممکن گناہوں سے بچ جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہیں آسمان و زمین کے اس کے ہاتھ میں لپٹنے اور لپیٹے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بندے کا دل وہ تو نہیں رہنا چاہیے جو اس سے پہلے تھا. پھر یہی غم, پھر وہی جینا, پھر وہی مرنا, پھر وہی گرجز, وہی غصے, وہی اپنی ذات کی جنگیں, وہی دفاع, وہی دنیا کے کام, انہی میں روتے رہ جائیں گے, ان میں کھپ کھپ کے دنیا سے چلے جائیں گے. جس وقت دنیا سے جائیں گے کوئی تیاری نہیں کروائے گا, اس وقت کھینچ کے لے جائیں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ کفن بھی اس کا تیار ہے کہ نہیں, لوگ کھینچ کھونچ کے لے جائیں گے. جس کو میرا خیال ہے کہ اس بات کا یقین آ جائے نا کہ اللہ کی اتنی قدرت ہے, پھر وہ اللہ کے راستوں سے پیچھے نہیں ہو سکتا, پھر تو وہ بھاگ بھاگ کے اللہ کی طرف آتا ہے. اس پہ ایک بہت خوبصورت روایت بھی ہے مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ کی بہت ساری روایتیں، ابن عمر بھی راوی ہیں اور ابو ہریرہ بھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے، دوران خطبہ میں آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، ایسے جیسے ٹویسٹ کرنا، اور فرمائے گا، میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر. یہ کہتے کہتے رسول اللہ پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ میں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت نیچے نہ گر جائیں. اللہ کے نبی ہو کیسے ڈرتے تھے، ہم کتنے آرام سے یہ آیتیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں سو کے اچھلتے کودتے تڑپتے تڑپاتے بس ہم گزر جاتے ہیں اس چیز کے پاس سے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دیں، دلوں کو زنگ لگے ہوئے ہیں، اللہ اس زنگ کو دور کر دیں. بڑی تباہی کی بات ہے کہ ان آیتوں کے نہ پگھلے، ان کو پڑھ کے بھی ہمیں رونا نہ آئے اور ان کو پڑھنے کے بعد بھی ہم کہیں کہ سو کے یہ تو پھر ہوتا ہی ہے، تو سب کے ساتھ ہی ہوگا. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تیرا. آج ابھی بھی وقت ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی بھی وقت ہے. ساری باتوں کے بعد اگر اپنے آپ کو ہم یہ یقین دلا دینا، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی ایک چانس اور ہے. کبھی بھی آپ کی زندگی میں ایسے کئی مرحلے آئے ہوں گے، مجھے شور ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے تھے پھر آخری وقت آ گیا، پھر آپ کبھی ایک دفعہ موقع مل جائے نا تو میں یہ کر لوں، اور پھر اچانک وہ کام ٹائم بدل گیا، آپ کو مل گیا ٹائم، تو وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟ شکر ہے، یقین نہیں آ رہا مجھے موقع مل گیا، اچھا یہ تو آج میرے لیے ہوئی ہے یہ بات. تو یہاں سے تم پلٹ کے آ سکتے ہیں لیکن وہاں سے تم پلٹ کے نہیں آئیں گے، ون وے روڈ ہے. جی سسٹر نزت نگت، کیا نام ہے آپ کا؟ جی نرگس. سر وعلیکم مائک دے دیں. یعنی اچھی فرینڈ شپ انسان کے رخ کو بدل دیتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہاں رکیں گے انشاءاللہ. جی آپ
کہ میں واپس آنا کہ نہیں آنا، اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کی ماں اور اس کی بہن بیٹی کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بھی
وہ اور ینگ لگ رہا تھا وہ آدمی, کوئی بوڑھا نہیں لگ رہا تھا, جوان لگ رہا تھا, اور فٹ پاتھ پہ لٹایا ہوا تھا انہوں نے,
ڈیڑھ گھنٹے تک لٹائے رکھا, اور پتہ نہیں اس کے بعد کتنے گھنٹے ٹائم لٹائے رکھا, اور اس دن تو اس کا ٹائم ختم ہو گیا, اس کو کوئی موقع کوئی نہیں.
تو ہم سب اپنے اوپر لے کے اس کو ہمیشہ سوچیں, اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہماری یہ مہلت ایک دم نہ ختم کرے. یہ دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا. مجھے تو نہیں پتا کہ میری موت کب ہے, تجھے تو پتا ہے نا, تو میری توبہ کو قبول کر لے. اور آپ دیکھیں وہ 100 قاتلوں والے کی کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے, کیا کیا تھا اس نے, اچھے لوگوں کی صحبت میں چلا گیا تھا نا, اور اگر وہ نہ جاتا اسی بستی میں رہتا, موت آتی تو کدھر جاتا, جہنم میں جاتا. تو اچھے راستے ڈھونڈے, ابھی بھی اگر اللہ کی کتاب سے دوری ہے تو ابھی بھی قریب آ سکتے ہیں. پھر وہ آپ نے اس کا کفل کا واقعہ سنا ہوا توبہ کے باب میں, کیسے قاتل کتنے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. کس طرح سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے. ابن مسعود کا ایک قول ہے طبرانی میں, مختلف اور آیتوں کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں, جس میں سے کہتے ہیں سارے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اور یہ سچ ہے, اپنے اوپر لے کے سوچیں, یہ سچ ہے کہ اگر میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میں جنت میں چلی جاؤں, اس سے بڑی کو خوشی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر استاذہ جی, اور الحمدللہ تو آج کے لیسن سے تو بہت کچھ ہمارے پاس آ گیا, اور ابھی جو بریک کے بعد ہم نے لیسن کیا ہے تو الحمدللہ آخر کی جب یاد آتی ہے تو انسان کا دل اور بھی زیادہ اس کی تیاری کی طرف جھکتا ہے نا. الحمدللہ کس قدر خوبصورت لیسن. جی بالکل بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, اور جیسے کہ استاذ نے بھی مینشن کیا نا کہ کتنی زبردست آیات ہیں اور کتنی واقعی دل کو خوش کرنے والی ہیں کہ ہم کیوں پھر اللہ تعالیٰ سے دور رہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان کرے, اور انشاءاللہ بھی کیونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہی ہو چکا ہے کافی حد تک, تو اس لیے ہم تو یہی اینڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا لیسن ریوائز ضرور کریں, آگے کسی سے شیئر کریں, ریفلیکٹ کریں, غور و فکر کریں, اپنی زندگی میں ہم اس کو لے کر آئیں عمل کرنے کے لیے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ایکسپیرینس جو نالج ملا, جزاک نشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.